بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے انشاءاللہ محرم سے پہلے کے جو دو تین ہمارے وہ ہیں دروس ہیں, تو اس میں ہم تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر لیں, حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ گفتگو جو ہے وہ کافی زیادہ یعنی خود امام حسین اور کربلا اور ان تمام موضوعات سے کنیکٹ ہوتی ہے. اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا کہ قربانی پر جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ قربانی کے حوالے سے خاص طور سے قرآن میں جو گفتگو ہے, اور پھر یعنی اس کے جو پیرللز ہمیں امام حسین علیہ السلام کی, بلکہ کہہ لیں کہ آل ابراہیم میں ہم کو جس طریقے سے نظر آتے ہیں, تو اس پر میں نے بات کی تھی. اب آج ہم تھوڑا سا کعبے کے حوالے سے اور اس کے قیام کے حوالے سے یعنی اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اچھا, اس میں جتنا بھی ہم یعنی قرآن کریم کے حوالے سے یا قرآن کریم میں جس طریقے سے بات کی گئی ہے, اس میں ایک جب میں اس کو تھوڑا سا غور کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑا یعنی اسٹرائکنگ پہلو جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ قرآنی آیتوں میں اور بیانات میں اتنا زیادہ یعنی کہ کمبائنڈ ہے انسان کی انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, انسان کی ظاہراً مادی زندگی, روحانی زندگی, الہی زندگی, کہ کہیں سے بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یعنی کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری دین ہے, یہ میری دنیا ہے, یہ یہاں پر ابھی میں دنیا میں انوالو ہوں, ابھی میں روحانی ہوں, اس قسم کی کوئی بات نہیں لگتی. اور یہ جو کنسیپٹ ہے اور یہ جو ایک نظریہ ہے یہ حج کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یعنی حج کے عنوان سے اور جو حج کے ریلیٹڈ اراکین ہیں اس عنوان سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے, کہ جیسے ابھی ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور سورہ بقرہ میں بھی, تو یہاں پر آپ اس چیز کو یعنی بڑے اچھے طریقے سے گریسپ کر پائیں گے کہ قرآن کریم کے جو بیانات ہیں, اور جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کی جو وہ کتاب ہے اسرار حج, جو ان کے تقاریر میں بھی اس میں بھی ان کا ایک جملہ ہے کہ حج جو ہے وہ پوری زندگی کا ایک نمونہ ہے, یعنی مائکرو کازم ہے آف دا ہول لائف, ہیومن لائف, کہ اگر انسان حج کو سمجھ لے, اس کے ارکان کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو زندگی کے تمام معاملات جو ہیں اور مسائل وہ روشن ہو جاتے ہیں زندگی میں. اچھا, اب بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی کہ میں نے قربانی کے واقعے کا ذکر پہلے کیوں کیا, اس لیے کہ وہ پیش پہلے آیا تھا, یعنی پہلے وہ چیز تھی, حضرت ابراہیم کا ویژن پہلے تھا جو ہم نے بات کی تھی, امر خدا کے حوالے سے ان کی جو رویت تھی وہ پہلے تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی, اور اس کے بعد پھر یہ کعبے کی تعمیر کا. تو کعبے کی تعمیر جو ہے وہ حقیقتاً کیا ہے, وہ ایک سمجھ لیں کہ ظاہراً ایک سمبولک فارم میں جو توحید اور توحید کا کمال اور اخلاص اور عشق الہی اور ان سب کی جو ہم بات کر رہے تھے اس کی ایک بنیاد, یعنی اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ جو کچھ بھی پیغام نافذ کرنا چاہتے ہیں, ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سسٹم کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے آگے. ٹھیک ہے, تو یعنی کعبہ اور اس کے گرد بننے والا جو فریضہ تھا حج, وہ حقیقتاً ایک پورا یعنی اس زندگی کے حوالے سے کہ جو آگے خدا کو اسٹیبلش کرنی تھی معاشرے میں, ایک اسلامی اور اجتماعی نظام نافذ کرنا تھا, اس کے لیے پہلی اینٹ تھی کعبہ. اب اس میں دیکھیں کہ جو جہاں سے آیت سورہ بقرہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اولاد ابراہیم کا ذکر آیا ہے تفصیل سے, تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 124 سے ہے بقرہ میں, اور 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے انسانوں کے لیے امام بنایا, انسانوں کے لیے امام بنایا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اور جب ہم نے گھر کو، یہاں پر بیتی نہیں ہے یعنی کہ اس پہ، اس کو ہم نے گھر کو، لیکن ایک مخصوص گھر کو، البیت، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک زیارت گاہ بنایا، اور کیا بنایا؟ وہ امنا، اور امن کا مقام بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باتیں خدا نے مکے کے حوالے سے خاص طور سے بیان کی ہیں، جیسے سورہ قریش کے اندر بھی اسی قسم کے بیانات ہیں کہ ہم نے ان کو، یعنی کہ پوری دنیا میں بدامنی ہو، پوری دنیا میں ہرج مرج ہو، مار کٹائی ہو، لیکن مکے کو ہم نے کیا بنایا؟ حرم امن بنایا، اور وہاں کی ہم نے صورتحال ایسی بنا دی کہ وہ جگہ، یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بغیر کسی مارکیٹنگ کے ایک بہترین ٹریڈنگ پلیس ہے، کہ مکے میں اگر مثال کے طور پر آج بھی کسی کی شاپ ہو مکے مدینے میں، تو اس کو کسی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سال میں اتنے لاکھ لوگوں نے، بلکہ کتنے پورے سال میں تو کروڑ تک پہنچ جاتے ہوں گے، اتنے لوگوں نے وہاں آ کے وزٹ کرنا ہی ہے، انہوں نے چیزوں کو استعمال کرنا ہی ہے، اور ایسے ہی جتنے بھی حرم ہیں
جی. ایبسولوٹ ہے یہ امن کی جگہ، یعنی کچھ ایسے واقعات تو ہو چکے ہیں، یہ امن جو ہے
نہیں، اگر آپ کو اس کو یاد ہو، میں نے محرم کی مجالس میں اس کا ذکر کیا تھا، یاد ہے کہ کعبہ کیوں ٹوٹا تھا، کیا تھا نا؟ ایبسولیوٹنس جو ہے نا، وہ حجت خدا کے ساتھ ہے، جتنی آیات الہیاں ہیں یا شعائر الہیاں ہیں یہ اس کے ماتحت ہیں، یعنی اگر کوئی حجت خدا کو چھوڑ کر شعائر الہی سے لگ کے بیٹھ جائے گا تو پھر شعائر الہی نہیں بچائے گی اس کو، پھر حرم امن نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ بالکل، کہ جب کعبے میں، کعبہ خود ایک مرکز بن گیا تھا اسی فساد کا، اور اس کا نعوذ باللہ وہ سب جو مصیبتیں آئی تھیں کعبے پہ، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. تو ہم نے اس کو، بیت کو، زیارت گاہ بنایا، امن کی جگہ بنایا. تو یہ، یعنی اب آپ یوں کہہ لیں گے، جب بھی آپ اجتماعی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دو تین باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اگر کسی بھی جگہ کو ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، اور وہ مرکز جو ہے وہ، اس میں خوشحالی نہ ہو، اس میں امن و سکون نہ ہو، تو وہاں لوگوں نے نہیں آنا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو خدا نے پہلا، یعنی کہ اس جگہ کو مرکز اور زیارت گاہ بنایا ہے، تو اس مرکز اور زیارت گاہ کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ کیا بیان کی ہے؟ امن، سکون کی جگہ ہے، خوشحالی کی جگہ ہے. ہم نے ان کو، مطلب اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ ہم نے جو قریش جو یہاں رہتے ہیں ان کو ہم نے بھوک سے نجات دلائی، ان کو ہم نے خوف سے امن دیا. تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس جگہ کو بھی آپ مرکز بنائیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورتی سے چیزیں مکس ہو رہی ہیں، یعنی مل رہی ہیں. اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ بہت غور کرنے والا جملہ ہے. پہلا جملہ تو آسان تھا کہ بیت کو، یعنی ایک خاص بیت، البیت کو ہم نے زیارت گاہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ایسے ہی ہونا چاہیے. اب یہ کیا وَاتَّخِذُوا، ایک ایک حرف قابل غور ہے. وَاتَّخِذُوا، اتخاذ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ایکسٹریکٹ کرنا، ایکسٹریکٹ اینڈ ڈیرائیو. اور ایکسٹریکٹ اینڈ ڈیرائیو کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ سامنے پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، یعنی پیالے میں کھجور رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، یا آپ نے ایکسٹریکٹ ہی نہیں کیا ہے، یا آپ نے پک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسٹریکٹ میں کیا فرق ہے پھر؟ جی، یعنی جیسے ایکسٹریکشن آف منرلز، یعنی آپ کو اس میں باقاعدہ تحقیق کر کے، اندر اتر کے، پھر اپنے مطلب کی چیز نکال کے لانا پڑتا ہے, یہ اتخاذ ہے. واتخذوا, اتخاذ کرو. کیا اتخاذ کرو؟ یعنی دقت, اتخاذ میں دقت ہے, پک کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, اتخاذ میں دقت ہے. من مقام ابراہیم, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟
ابراہیم کے مقام سے, پوزیشن سے.
ابراہیم کا مقام یعنی کیا؟
پوزیشن.
نہیں, اگر ویسے ویسے آپ کہیں
درجہ,
نہیں, یہ درجے والا ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں. مقام یعنی قیام کرنے کی
جگہ,
قیام کرنے کی جگہ, یعنی جس طریقے سے ابراہیم نے قیام کیا ہے. مقام ابراہیم سے مصلی کو اتخاذ کرو. اور مصلی کسے کہتے ہیں؟ مصلی ظاہراً آپ کے نماز کی جگہ ہے, لیکن حقیقتاً مصلی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا سے کنیکٹ ہونے کا مقام ہے. مقام ابراہیم سے مصلی کو اتخاذ کرو. ٹھیک ہے, اب بالکل جو ہے کیا مطلب ہے کہ یہ ہم نے جو حرم امن تم کو بنا کے دیا ہے, تو یہ حرم امن مزے کرنے, تفریح کرنے کے لیے نہیں بنا کے دیا ہے کہ تم جا کے اس کے امن میں کھو جاؤ اور پکنک منانا شروع کر دو وہاں پہ, بلکہ یہ حرم امن کس لیے دیا ہے تمہیں؟ اتخاذ کرو, دقت کرو. کس چیز میں دقت کرو؟ مقام ابراہیم میں. جی,
اخذ کرنے کو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سمپل سمپل میننگ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اخذ کے میننگ کئی ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختیار کرو یا ٹیک.
بات وہی ہے, آپ کسی بھی میننگ پہ لے جائیں,
مطلب
بات وہی ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ والا بھی میننگ نہ ہو.
نہیں نہیں نہیں, دیکھیں اس میں کس میں
اخذ کرنا میں کئی مطلب ہیں.
نہیں, روٹ میننگ ایک ہی ہے, روٹ میننگ ایک ہی ہے اس کا, کہ آپ جو ہیں آپ کو ایک چیز اتر کے نکالنی پڑے گی. ٹھیک, اتر کے نکالنی پڑے گی.
ریسیو کرو یا لے لو, یہ بھی ایک مطلب.
بات وہی ہے, یعنی اس کے مصداق مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بات یہی ہے. تو کہاں سے آپ اتخاذ کریں گے؟ مقام ابراہیم سے. یعنی یہ بہت ہی گہرا جملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قیام تھا اور قیام کرنے کا طریقہ تھا وہ کیا سکھاتا ہے؟ اب بتائیں نا, حضرت ابراہیم کا قیام کرنے کا انداز آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ خدا سے کنیکٹ ہونے کا رستہ, خدا سے تعلق پیدا کرنے کی راہ سکھاتا ہے حضرت ابراہیم کا مقام. یہ نکالو وہاں سے, اس کو اخذ کرو, اس کو ایکسٹریکٹ کرو. یعنی کہ یہ مین جو ہے آبجیکٹیو کیا ہے؟ حج میں لے جانے کا, اور اس بیت کے گرد اور اس فیلڈ میں, بیت کی فیلڈ میں لے جانے کا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, یعنی مصلی کو مقام ابراہیم سے اتخاذ کرو, نکالو. کہ حضرت ابراہیم کا مقام کیا ہے, تھوڑی سی اس کی اگر آپ تشریح کریں, کیا ہے ان کا مقام, ان کے کھڑے ہونے کی جگہ اور طریقہ کیا ہے؟ حنیف ہے, وما کان من المشرکین. لیکن ان کا جو ہے حضرت ابراہیم کے قیام کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے, اور جس کی قرآن نے باقاعدہ تعریف کی ہے, کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کے شرک کو برداشت نہیں کیا, ایک لمحے کے لیے بھی. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ انبیاء میں, سورہ شعراء میں جو واقعات ہیں وہ کیا ہے, کہ حضرت ابراہیم جو وہاں تھے, اپنے شہر سے باہر تھے, پہلی دفعہ آئے ہیں اپنے ملک میں, تو آ کے پہلا سوال انہوں نے کیا کیا اپنے لوگوں سے؟ ما ہاذہ التماثیل, یہ سب کیا کیا بنا کے تم بیٹھے ہوئے ہو, اور کس کے پاس حالت اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہو؟ تو تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں انہوں نے قبول کیا, یعنی کہ توحید کی اخلاص اور خالص ترین درجے پر مقام پر وہ پہلے دن سے موجود تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا یعنی اچھا, اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے, تلک حجتنا آتینا ابراہیم, ٹھیک ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ عاقلانہ قیام تھا, جو قرآن کریم نے یعنی عاقلانہ قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس آپ گئے اور لڑنا شروع ہو گئے یا گئے اور دوسرے کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے جب بت توڑے تھے تو کیا کیا تھا کہ وہ جب بڑا والا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی تھی, اور جب انہوں نے پوچھا تھا ابراہیم تم نے یہ کیا تھا کہ ان سے پوچھو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے جس میں وہ سورج چاند تارے چاند اور سورج والی جو چیز ہے کہ انہوں نے رفتہ 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 کر کے اپنی لاجک کو بلڈ کیا ہے کہ انی لا احب العافلین سے شروع کیا ہے اور آخر میں انی وجہ تو وجہیہ للذی تک پہنچیں. تو اس چیز کو خدا نے کہا ہے کہ تلک حجتنا, یہ ہماری حجت ہے, آتینا ابراہیم جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ان کے سیلینٹ فیچرز ہیں مین قیام ابراہیم علیہ السلام کے, کہ اپنی زندگی میں ایک لمحہ, اور یہ آیت انشاءاللہ حج میں آئے گی اس بیان کی کہ جس سے آپ کو اور واضح ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ حج کا اور بیعت کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کیا کرنے جائیں گے, مقام ابراہیم کی معرفت کے ساتھ وہاں سے مسلح کو اتخاذ کریں, یعنی اپنے خدا سے کنیکشن کو, اپنی خدا سے راہ کو اتخاذ کریں, اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آیت 126 میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس بلد کو, اس سرزمین کو, اس قطعہ زمین کو, بلد شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں, اچھا یہاں پر حاضہ بلدا ہے, ٹھیک ہے, یعنی نکرا ہے. سورہ ابراہیم میں ایک دعا ہے حاضل بلد ہے, تو اس کا مطلب فرق کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دعا کر رہے ہیں تو یہ کوئی شہر بنا نہیں ہے باقاعدہ, یہ ایک بالکل ایک ایسی جگہ ہے, ایک صحرائی اور وہ مقام ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلی دعا کیا ہے, رب اجعل ھذا بلدا آمنا, آمن, یہ کیسا بلد ہو, آمن ہو, سکون والا ہو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اس بات کی, یعنی کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے, اب یہ تو ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی دنیا دار انسان کی بات ہے, یہ جملہ ہے کہ اس بات کی اہمیت ہے باقاعدہ کہ جو آپ کا بلد یعنی کہ جو آپ کا شہر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, جس میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اس کو کیسا ہونا چاہیے, آمن ہونا چاہیے, امن و سکون والی جگہ ہونی چاہیے. اور دوسری اس کی دعا کیا ہے, ورزق اہلہ من الثمرات, کہ اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. یعنی ثمرات کا مطلب خالی فروٹس نہیں ہے, ثمر یعنی پھل کا مطلب ہے کہ زندگی کے پھل ہر طریقے سے, جس میں اچھا رزق بھی ہے اور نیک اولاد بھی ہے, یہ سب زندگی کے ثمرات ہیں, اس میں سے رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو ان میں سے یعنی یہاں کے رہنے والوں میں سے یا میری اولاد میں سے, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے, ان کے لیے دعا تھی. خدا نے کہا کہ فمن ومن کفر فأمتعه قلیلا, جو ان میں سے کافر ہے اس کو بھی ہم دیں گے لیکن قلیل دیں گے, قلیل مدت کے لیے دیں گے, اس کے بعد اس کا ٹھکانہ عذاب جہنم ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابراہیم کی دعا آ گئی. اس بیت کے حوالے سے بیت کی خصوصیات آ گئیں, بیت میں جانے کے حوالے سے اس کا جو مین سمجھ لیں پالیسی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ کیوں جاؤ, کیا کرنے جاؤ, وہاں سے کیا اٹھانے جاؤ, کیا اپنا سامان وہاں سے نکالو. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کیا کر رہے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد کو, قواعد کیسے کہیں گے آپ, اس کی بنیادوں کو, جب وہ اٹھا رہے تھے اس کی بنیادوں کو بیت کی اور اسماعیل, تو مسلسل ان کی دعا کیا تھی, ربنا تقبل منا. اب یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ آپ جو بھی کام کریں, جو بھی کام کریں, ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے ایک مجلس کی بنا رکھتا ہے, ایک درس کی بنا رکھتا ہے, مدرسے کی بنیاد رکھتا ہے, مسجد کی بنیاد رکھتا ہے, ہر لمحے پر اس کو کیا کہنا چاہیے, ربنا تقبل منا. یعنی کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس خالی ایک اینٹوں کا ایک کمرہ بنا کے کھڑا کر دیا اور 3500 سال سے وہ مرکز ہے اور اس کے اندر وہ خلوص ہے کہ اس کو خدا نے کیا کہا ہے, طہر بیتی, میرے گھر کو پاک رکھو, للطائفین والعاکفین والقائمین, یعنی کہ جو طواف کرنے والے ہیں, جو رکوع کرنے والے ہیں, اعتکاف کرنے والے ہیں. تو یہ سب سے بڑا سبق ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی بنیادوں کو اٹھائیں, جو بھی کام کریں, تو ہمیشہ مین کیا ہے, مین چیز کیا ہے, اصل کیا ہے, ربنا تقبل منا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس دعا کو آگے دیکھیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک, وجعلنا اے ہمارے رب, یعنی جو ہمارا کام ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر. اچھا, اس میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اپنی مرضی سے ہی کام کر رہے تھے کیا, یعنی جو بیت اور اس کی بنیادیں اور دیواریں اٹھانے والا جو کام تھا, یہ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا کام تھا, ان کی اپنی مرضی سے؟ حکم خدا تھا نا کہ اس کو تعمیر کرو, تو حکم خدا ہے, وہ حکم خدا کی تعمیل کر رہے ہیں, پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سے قبول کریں, اسی کا تو کام کر رہے ہیں, اسی کا تو آرڈر بجا لا رہے ہیں. کس کی ایکسپٹینس, یہاں پر بہت لطیف نقطہ,
لیکن نہ ہے بھائی, ہاں صحیح نہ ہے, ٹھیک ہے, منا اپنے اور جناب اسماعیل,
اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حکم خدا کی تعمیل کرتے ہیں, خود قبول نہیں ہوتے خدا کی بارگاہ میں. اس کا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں ایک کام وہ کر رہا ہوں جو امر خدا ہے, اس کی تعمیل ہے, تو وہ میں بھی قبول ہو رہا ہوں. یعنی ربنا تقبل منا انک انت, اور یہ آگے آپ دیکھیں نا, سمیع و علیم, یہ سمیع و علیم خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ سمیع و علیم کا مطلب ہے کہ جو ہماری حالت ہے, جو ہماری نیت ہے, تو اس کا بہترین سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے. ٹھیک, ربنا تقبل منا, یعنی کہ ہم سے قبول فرما, ایکسپٹ فرام اس, ہم سے. تو یہ ایک بہت اہم بات کہ سب سے پہلے آپ کس بات کی دعا کریں خدا کی بارگاہ میں, جب بھی کچھ کریں خدا ہم کو قبول کر لے, ہم اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہوں. یعنی کہ اگر ہم ایون حکم الہی کی تعمیل بھی کر رہے ہیں تب بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ میرے نفس میں اتنی خرابیاں موجود ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں. ٹھیک, پہلی دعا. دوسری دعا کیا, وجعلنا مسلمین لک, यहां पर मुस्लिमैन का मतलब क्या है? हम दोनों, वी टू, यानी बाप बेटा। हमें हमेशा क्या बना के रखना? फरमा मुस्लिम, फरमा बरदार, तस्लीम वाला, ठीक है। मुस्लिम, मुस्लिमैन का मतलब मुसलमान नहीं है आम सेंस में, यानी हमें वो बना के रखना कि हम हमेशा तेरी बारगाह में हालत तस्लीम और रजा में रहें। वमिन ذُرِّيَّتِنَا उम्मतम مُسْلِمَةً لَكْ। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत, ये भी बहुत खास एक पहलू है और ये हमारे लिए एक बहुत अहम सबक है कि आप जब भी खुदा से कोई चीज मांगें तो उस चीज को जो अच्छाई आपको नसीब हो वो कहां तक जाना चाहिए? आपकी नस्ल में, आपकी जुर्रियत में आगे ट्रैवल करना चाहिए उस अच्छाई को, ठीक है। हम बाप बेटे हैं, हमें कबूल कर ले, हमें हमेशा मकाम तस्लीम और रजा पे रखना, और जो कुछ तूने हमको अता किया, जैसे पहले भी इमामत अगर अता हुई थी तो उन्होंने फौरन कहा था क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। यहां भी जब दुआ कर रहे हैं कि हमें ए खुदा ये नेमतें अता कर, तो फिर हमारी ज़ुर्रियत में से भी एक उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरेना मनासिकना व तुब अलैना। अच्छा, अब उसके बाद एक और बात देखें। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। यानी अब ये दुआ जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमाम दुआओं का क्लाइमेक्स है। ए हमारे रब, इनमें किन में, इनमें किन में, मक्के वालों में या वो जुर्रियत में से उम्मत मुस्लिमा में से, ठीक है ना? क्योंकि सही है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, ये बात हम क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि खुदा ने पहले जब इमामत की बात की थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था वह मिन ज़ुर्रियती, खुदा की तरफ से जवाब आया था ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन। ये ओहदा जो है इमामत वाला, ये ज़ालिमीन को नहीं मिलेगा। यानी इसका क्या मतलब है कि ये ओहदा तुम्हारी ज़ुर्रियत में उन लोगों के लिए है जो ज़ालिमीन नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं है जो अहले सुन्नत बाज़ोकात लेते हैं कि आई नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके लिए नहीं है जो जालिमीन है, उनको मिलेगा कि जो जालिम नहीं है। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ को अहले मक्का के लिए नहीं मांग सकते, क्योंकि उसमें जालिम और गैर जालिम सब है। पहले उन्होंने दुआ मांगी कि मेरी जुर्रियत में से एक उम्मत मुस्लिमा को पैदा कर, और फिर कहा कि वबअथ फीहिम रसूलन, यानी इस शहर के रहने वालों में मेरी जुर्रियत में से एक उम्मत मुस्लिमा चलेगी और उस उम्मत मुस्लिमा में से एक रसूल को मबऊथ फरमा। और उस रसूल की खसूसियात क्या हों? यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतों की तेरे बंदों पर तिलावत करे। وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, और इन्हें किताब व हिकमत का इल्म अता करे। وَيُزَكِّيهِمْ, और उनका तज़किया करे, ठीक है। इस दुआ के अंदर खास बात क्या है?
सीक्वेंस
नहीं, सीक्वेंस भी है लेकिन वो हम बात कर चुके हैं कि खुदा ने सीक्वेंस को बदल दिया था हजरत इब्राहिम वाले। लेकिन हमें क्या सलीका समझ में आ रहा है, क्योंकि खुदा कह रहा है ना इब्राहिम से, और अगला टुकड़ा यही है वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफह नफसहु। यानी मिल्लत इब्राहिम पर कायम रहना है, हमारी मिल्लत मिल्लत इब्राहिम है, यानी इब्राहिम की सुन्नत, इब्राहिम की राह, इब्राहिम के क़याम का तरीका, इब्राहिम का मकाम, ये हमारे लिए सुन्नत करार दी है खुदा ने खास तौर से, यानी पैगम्बर अकरम की उम्मत के लिए। तो क्या सुन्नत आप अखज कर रहे हैं इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन तमाम कामों से, और से क्या बात समझ में आ रही है?
तस्लीम,
تسلیم ہونا بھی. اور یہ دعائیں ہم کو کیا بتا رہی ہیں کہ گو فار دا ہائیسٹ لیول ان یور لائف, ٹھیک ہے, ہائیسٹ لیول. ہائیسٹ لیول کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جس رسول کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, یعنی آپ اس پہ غور کیجیے گا ذرا, یہ کس وقت دعا کر رہے ہیں؟ جب خدا نے انہیں عہدہ امامت عطا کر دیا ہے. اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا, ٹھیک ہے. خدا نے ابراہیم کو عہدہ امامت عطا کیا ہے. امامت کا مطلب ہے, اب تو پیک ہے نا, یعنی کہ لنا سے امام, اب اس سے اوپر کیا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ویژن ہے, جو شاید جو انہوں نے دیکھا تھا, اس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس مقام تک آنے کے باوجود بھی میں انسانیت کی معراج پہ نہیں ہوں. اس مقام پر آنے کے باوجود بھی ابھی بھی کچھ مقامات ہیں جو طے ہونے. تو جب آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا تو خدا سے کیا مانگا؟ کہ ان مقامات کو میری ذریت میں قرار دینا. کتنی خوبصورت نیت ہے یہ, ٹھیک ہے. یعنی یہ بات طے شدہ ہے نا کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں رسول کی, وہ اپنے سے کمتر کے لیے مانگ رہے ہیں, برتر کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یعنی جس رسول کو چاہ رہے ہیں, جس کی دعا مانگ رہے ہیں, ان کی نظر میں یہ آنے والا رسول ان کے اپنے مقام سے نیچے ہوگا اوپر ہوگا؟ یعنی دعا خود بتا رہی ہے نا کہ ایک کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں میں, کہ اس کمال کو وہ کس کے لیے چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسے انسان کو وہ کمال نصیب ہو کہ جو میری ذریت میں سے ہو, ٹھیک ہے. یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ملت ابراہیم ہے, یہ راہ ابراہیم ہے, جس کو خدا نے کیا کہا, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ, کہ اور ابراہیم کی ملت سے, ملت آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی راہ حیات, سنت, طریقہ, جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑ لے وہ کچھ نہیں ہے مگر جس نے اپنے نفس کو احمق بنا دیا, جس کا نفس حماقت کا شکار ہو گیا. وہی ابراہیم کی سنت اور سیرت سے اور ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا. اور کیوں؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ابراہیم کو مصطفیٰ کیا ہے. مصطفیٰ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا, ٹھیک ہے, بلند کرنا, کہ یعنی اس کو ان میں سے منتخب کر کے اور بلند کیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں کس میں سے ہیں؟ صالحین میں سے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے نا یہ جملہ, کہ صالحین اور ہوتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے اور ہوتے ہیں. جن کی صفت صالحین ہے, یہ بہت اسپیشل گروہ ہے, یہ بہت مخصوص گروہ ہے, اور عمل صالح کرنے والے لوگ اور ہیں. وہ مومنین ہو سکتے ہیں, اچھے بھی مومنین ہو سکتے ہیں, عام مومنین بھی ہو سکتے ہیں, لیکن صالحین کا جو گروہ ہے وہ بہت مخصوص ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, ٹھیک. اور پھر آگے حضرت ابراہیم اور ان کی نسل اور اولاد کے حوالے سے بہت اچھے بیانات موجود ہیں. جی, اگر شہداء کے حقیقی معنی لیں تو اوپر ہیں,
یہ تھوڑا سا ہم کو ڈسٹربنگ لگ رہا ہے, آلدو جو ہے وہ ہے, لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا شہدا میں نہیں شامل کیا, صالحین
نہیں ہیں شامل, یعنی کہ دوسری جگہوں پر ہیں,
تو
یعنی دوسری جگہوں پر یہ معاملات ہیں کہ جیسے خدا نے کہا نا کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب شہداء ہیں میری طرف سے، وہی میں نے کہا کہ شہداء، وہ جو سورہ نساء کے اندر جو آیت ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں، مومنین ایمان اور عمل صالح والے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ ان کی معیت میں ہیں، نہ کہ ان میں سے ہیں، ان کی معیت میں سے ہیں جن پہ جو انمتا علیہم ہے، اور انمتا علیہم کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انمتا جو ٹاپ ایلیٹ گروپ ہے انسانوں کا، وہ یہ چار کیٹیگریز میں، ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. لیکن یہاں پر شہداء سے مراد مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. شہداء سے مراد وہ انسان ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں پر گواہیں، اور جن کی گواہی خدا کی طرف سے پیش کی جائے گی روز قیامت، وہ لوگ ہیں شہداء، ٹھیک ہے. اور اس میں اور بھی ہے، میں خیال سورہ نساء یا سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ وہ دن کے جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو اٹھائیں گے اور اے پیغمبر تم کو ان سب پہ شاہد بنا کے لائیں گے. تو پیغمبر اکرم کا جو مقام ہے وہ خالی شہید کا نہیں ہے بلکہ شاہد شہداء کا ہے. یعنی ہر امت سے جب شہید اٹھے گا تو اس کو اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگی گواہی دینے میں تو ان کے اوپر کون ہے؟ یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن کیا ہے، مہیمنن علیہ ہے، کہ جتنی بھی پچھلی شریعتیں آئیں ان سب کا تحفظ کہاں ہے؟ اس قرآن میں. ان سب کا حفظ، ان تمام انبیاء کی عزت و شرف کا حفاظت کہاں ہے؟ اس قرآن میں. یہ قرآن مہیمن ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو اپنی پناہ میں لینے والا ہے جتنے بھی پیچھے تھے. اسی طریقے سے رسول شاہد، یہ وہ مقام ہے شہدا کا، ٹھیک ہے. تو صالحین بھی کوئی اتنا بلند مقام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ادخلنی فی الصالحین. اب عجیب، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا شخص جس کو خدا کہہ رہا ہے انہ من عبادنا المخلصین، جس کو خدا یہ تمغہ دے رہا ہے کہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، جب وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے صالحین میں داخل کر دینا، تو یہ بہت ایلیٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے. یہ صالحین وہ نہیں ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، یہ بہت ہائی لیول کا، ٹاپ لیول کا گروپ ہے. تو جی، تو خدا نے کیا کہا حضرت ابراہیم کو کہ دنیا میں ابراہیم مصطفیٰ کیا ہم نے ان کو، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں، ان میں سے ہیں، اس گروپ میں سے ہیں ابراہیم. تو جو ابراہیم کی سنت و سیرت و ملت سے اپنا منہ موڑے وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. یعنی ان ایسے حضرات سے اپنی آپ کو، اپنے رستے کو الگ کرنا حماقت ہے، ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا سورہ حج کی طرف آتا ہوں. جی جی، جی جی، نہیں اسی لیے نا کہ یعنی آپ ایک چیز کو تھوڑا سا ایک دوسری نظر سے دیکھیں کہ، اور یہ یعنی اسلام کے حقانیت پر نہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے. کہ میں یہ باتیں آپ لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم بھی بہت سارے شکوک و شبہات سے گزرے ہیں، دماغ بالکل عجیب الجھتا رہتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے آبزرو کرنے نے نا مجھے بہت سکون دیا کہ آپ اس بات کو دیکھیں، یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ رسول خدا اہل کتاب کے درمیان گھرے ہوئے تھے اور باقاعدہ ہوسٹیلٹی اور اینیمیٹی تھی، لیکن جو کتاب رسول خدا نے اپنے منشور و صحیفے کے طور پہ پیش کی وہ صرف اور صرف حق بیان کرتی ہے، اس بات سے ارسپیکٹیو کہ کیا دشمنی ہے کیا دوستی ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ رسول خدا خود پیغمبر ہے نا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیڈر اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ ان کی ملت کی، ان کی سنت کی پیروی کرنا کوئی بھی اس طریقے سے بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یعنی اس کلام میں قرآن کس کو عظمت سے بیان کر رہا ہے؟ وہ تمام کے تمام حضرات، وہ تمام کے تمام افراد کے جنہیں آپ کے اہل کتاب اہمیت دے رہے ہیں. ابراہیم کی اہمیت ان کے پاس ہے، موسیٰ کی ان کے پاس ہے، عیسیٰ کی ان کے پاس ہے. تو اگر یہ واقعاً یہ دنیا داری والا کوئی نظام ہوتا ہے اسلام کا، تو ان کی تو نعوذ باللہ برائیاں نہیں چاہیے تھیں، ان کی تو برائیاں بیان کرنی چاہیے تھیں، یا کم از کم اتنی اہمیت نہیں ملنی چاہیے تھی کہ آپ کسی دوسری قوم کے لیڈر کے بارے میں کہیں کہ ان کی ملت کی اتباع کرو. ملت ابیکم ابراہیم، یہ بھی سورہ حج کے آخر میں ہی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سورہ حج کے آخر میں ہی ہے. تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اس سے انسان کا دل بہت قوی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ الحمدللہ، یہ صرف ٹروتھ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی، جیسے کہہ لینا کہ ذاتی باعث یا کوئی بھی غلط قسم کی انکلینیشن، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اچھا، اب میں اس کا زیادہ تشریح ایک دو چیزوں کی کروں گا، لیکن آپ اس کو پڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. سورہ حج میں آیت نمبر 25 سے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کہ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، فد دیواریں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں سبیل الہی سے اور مسجد حرام سے، یعنی اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. الذی جعلناہ، اور یہ مسجد حرام کیا چیز ہے؟ جس کو قرار دیا ہے ہم نے، للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ یعنی کہ جو وہاں پر ٹھہرنے والا ہے، جو دور سے آنے والا ہے، اس کے لیے برابر قرار دیا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جملہ ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو آرڈر دیا، ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت کے مکان کو کیا کرو، اللہ تشرک بی شیئا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے اس بات کو قرار دیا، انہیں مکان بیت کو، کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پھر اگلی آیت ہے کہ ان کو بلاؤ، وہ سب دور سے آئیں گے سواری کے جانوروں پر، اس کے بعد وہاں پر دیکھیں گے یہ انعام چوپایوں کا گوشت ذبح، ان کو ذبح کریں گے، ان کا گوشت کھائیں گے. بالبیت العتیق. اچھا، اب دیکھیں ایک بات آئی بیچ میں، یہ تمام کی تمام ظاہری چیزیں، طواف کریں گے، قربانی کریں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، رزق ملے گا. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربہ. یعنی حج کے اندر جو ہے نا، یہ ایک بڑا عجیب ہے، معنویات اور روحانیات اور مادیات کا بہت زیادہ مکس ہے. اور یہ زندگی کا، وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ حج زندگی کی تفسیر ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ زندگی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لوگوں میں حرکت کر رہے ہیں، مادی امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اسی میں ہی روحانیات اور الہیات ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ یہ تو میرا دنیا کا کام ہے، جب تک اس دائرے میں رہوں گا تو میں دنیاوی انسان ہوں، اور یہاں سے باہر نکلوں گا تو خدا دیکھوں گا، پھر کام خراب ہے. ٹھیک ہے، تو حج کی آئے تو میں غور کیجئے گا، کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریفرنس یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس میں غور کریں دونوں چیزیں کس طریقے سے مکس ہیں. بیعت ہے، لیکن بیعت کس کام کے لیے؟ یعنی ہم تو اس کا ظاہری فقہی حکم دیکھ سکتے ہیں نا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھ لو، لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھ لو. بلکہ مقام ابراہیم سے مصلی کو اتخاذ کرو، بات ہی کچھ اور ہے. اسی طریقے سے جب تم ان تمام جگہوں پر جاؤ، قربانی کرو، وقوف کرو، حرکت کرو، تو کس چیز کو دیکھنا ہے؟ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یعنی جن چیزوں کو خدا نے محترم قرار دیا ہے ان کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرو، ان کو عظمت کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کا جو آج جن کے ہاتھوں میں وہ ہے، ان کی مین ایفرٹ کیا ہے؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ یہی ایفرٹ ہے یا نہیں ہے؟ عظمت کو ختم کر دیا جائے، کچھ نہیں ہے، مطلب کیا چکر ہی تو لگانا ہے. یا جیسے وہ جو ایک بات، جو ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ جو خلیفہ دوم تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اے حجر اسود، اگر میں نے تجھے نہ دیکھا ہوتا رسول خدا کو بوسہ دیتے ہوئے تو میں تو یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ تو خالی ایک پتھر ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے امام علی علیہ السلام نے کہا تھا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ حجر اسود جو ہے نا گواہی دے گا قیامت کے دن، یہ پتھر نہیں ہے خالی. تو وہی بات ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ، یہ معنویات ہے، یہ اہم بات ہے کہ جس کو اللہ نے محترم. اب کیا یہ چیز خالی حج پہ؟ بتائیں، یہ اصول جو ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اس کے رب کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے خیر ہے. کیا یہ خالی حج کے ان ارکان کے لیے، حجر اسود اور مقام ابراہیم اور حتیم اور ان سب کے لیے، یہ یہ پوری زندگی کا سبق ہے، یہ پوری زندگی کا سبق ہے نا. خدا نے، یعنی کہاں سے شروع کریں، خدا نے ماں باپ کو محترم قرار دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہونی چاہیے؟ احساس عظمت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے محترم قرار دیا ہے تمہیں ان کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ان کی عظمت کا احساس تمہارے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس کی بزرگی کا احساس ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس سے ڈیل کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک اہم ترین سبق. اچھا، اب اس کے بعد اور کیا کرو؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ. اب یہ والی جو آیت ہے نا، اب یہ دیکھیں، یہ بڑی پاورفل آیت ہے، آیت نمبر 30 اینڈ 31 سورہ حج میں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. وثن کسے کہتے ہیں؟ وثن، وثن یعنی بت، اور وثن شاید اسی لیے کہ ان کو مطلب دوسرا، تیسرا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، کیونکہ توحید نہیں ہے وہاں پر، ملٹیپلیکیشن ہے. ان کی نجاست سے اجتناب کرو. اب یہ کون سی نجاست ہے بتائیں؟ شرک، ٹھیک ہے؟ بتوں میں تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی نا، جس سے خدا کہہ رہا ہے اپنے اجتناب کرو. کون سی نجاست ہے؟ ان اوثان کی. اب آپ کو حج کا اصل مقصد، اور پھر حج کیا، وہاں سے اٹ ایکسپینڈز انٹو یور لائف، آپ کی پوری زندگی کا اسکوپ ڈٹرمن ہوتا ہے، اپروچ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور کیا کرو؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور. قول الزور کیا چیز ہے؟ قول الزور، قول تو بات ہے، یعنی یہ جو عرب تھے ایام جاہلیت میں جب یہ آتے تھے وہاں پر، حج کے، حج تو چل رہا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے سے چل رہا ہے، تو جب یہ آتے تھے اسلام سے پہلے تو کیا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے؟ وہ سب بھی تھا، اور بیٹھ کے وہاں پر سارے اپنے قبائلی قصے، یہ وہ، میرے باپ دادا ایسے، فلاں ایسے، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی افسانہ ترازی ہوتی ہوگی. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس قسم کے افسانہ تراشی، میرے آبا و اجداد یہ فلاں فلاں، किन दो चीजों से इज्तनाब करने की बात की गई है? बुत परस्ती की निजासत और झूठ और अफसाना तराजी की गुफ्तगू। तो क्या लेसन है ये बताएं? हमेशा सच्चे रहो, ठीक है, यानी शिर्क से दूर और हमेशा सच्चे रहो। और आगे की जो आयत है ना, वो बहुत बहुत पावरफुल है, हुनफा लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए खालिस होके, बैलेंस्ड होके, गैरा मुशरिकीन बिही, शिर्क के मुशरिक होने की हालत में नहीं। वमन युशरिक बिल्लाह, जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ, फकअन्नमा, बस गोया के वो क्या है, खर्रा मिनस समा। खर्रा का क्या मतलब है? गिरता है, समा यानी बुलंदी से। फतख्तफुहु तैर, और या उसे, अब इसमें जो गिरता है आसमान से, तो गिरता है तो आमतौर से क्या होता है, खजूर में भी अटक जाता है, पानी में भी गिर सकता है, जमीन पे भी गिर सकता है, लेकिन खुदा ने इन तीनों में से कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सही है, अब इस बात पे गौर करें कि गिरने वाला जो है वो इन सब में जाके गिर सकता है ना, और बच जाएगा, बच जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर पानी में गिर जाए या किसी दरख वरख पे गिरे जाके, पॉसिबिलिटी है बचने की। लेकिन दो दो इम्कानात बयान किए हैं, किसके लिए? जो शिर्क करता है उसका गिरना दो इम्कानात में से किसी एक को लेकर आता है। फतख्तफुहु तैर, यानी या कोई उड़ने वाला परिंदा उसको स्नैच करके ले जाए फ्रॉम द एयर, जब वो गिर रहा है उसको हवा में, यानी कि बिल्कुल आपने कभी देखा होगा कि जैसे बाज होता है, शिकरा होता है, वो जिस तरीके से परिंदे का शिकार करता है ना, वो अपने, वो परिंदा बेचारा तो अपने मगन उड़ रहा होता है और वो फजा में से उसको प्लक कर लेता है बिल्कुल अपने पंजों में। तो यानी ये गिर रहा है, ये जमीन पे नहीं गिरेगा, किसी जमीन पे नहीं गिरेगा, किसी पानी में नहीं गिरेगा, बल्कि ये फजा में से ही कोई परिंदा इसको पकड़ के ले जाएगा, वो चक के ले जाएगा, कोई बाज और शिकरा। अब ये कौन है ले जाने वाला? ये शयातीन है जो घूम रहे हैं, इसी इंतजार में घूम रहे हैं। और इसी वजह से कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो वो हदीस है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाहु हिफ़नी, कि खुदा ने क्या कहा है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा महफूज किला है, और फिर आपने फरमाया कि बे शराइतेहा वो शुरूतेहा व अना मिन शुरूतेहा, ठीक है, यानी जो तौहीद का किला हकीकतन महफूज कब बनता है? जब विलायत की राह से तौहीद तक आप पहुंचे। जैसे खुदा ने बताया ना कि ये मिल्लत इब्राहिम वो राह विलायत है ना, वो हबलुल्लाह है, इसको छोड़ के अपनी तौहीद बना के बैठ जाए तो वो महफूज किला थोड़ी है। तो महफूज किले का क्या मतलब है कि इस जिंदगी में We are always under the threat of being snatched, अगवा होने के, उचक लिए जाने के, पकड़ लिए जाने के, हर वक्त खतरा है, घूम रहे, सारे घूम रहे शैतान और उसका पूरा लश्कर। तो जिसने शिर्क किया वो जब वो गिरेगा बुलंदी से, तो इनमें से कोई जो इंतजार में बैठे हैं उसको पकड़ के ले जाएगा। او تهوي به الريح في مكان سحيق, या अगर उससे बचा तो वो जो आंधी और तूफान है, या आंधी और तूफान किस किस्म के हैं? ये जमाने के मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, कौन बचाएगा इससे, कौन हिफाजत करेगा? यानी ये जमाने का रोजगार आसान है इस दुनिया का, हम सबको पता है ना, यानी किस कदर वबाल है इस दुनिया की, दुनिया की जिंदगी, कौन बचाएगा, कौन महफूज कर रखेगा तुम्हें? तो वो जो हवाएं हैं वो उसको उड़ा के किसी दूर के मकान में फेंक देंगी जाके, क्यों उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कहां आ गया हूं اور رستہ کدھر ہے اور کدھر جانا ہے. تو جو شرک کرتا ہے خدا کے ساتھ اس کا دو میں سے کوئی ایک حشر ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ گر جائے گا کہ جہاں سے اس کو ریسکیو کرنے والے بچا لیں یا اس کی ہاتھ پیر بچ جائیں ٹوٹنے سے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یا اسنیشڈ یا تھرون اوے ان اے فار فار لینڈ. تو یہ حج کے حوالے سے جو گفتگو ہے نا بڑی بہت بیوٹیفل ہے کہ تمام چیزوں کو ظاہری اعتبار سے بھی بین کیا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, لیکن کیوں کرو. اور اسی میں زندگی کا سبق ہے, اسی میں زندگی کا اہم ترین سبق ہے کہ اپنی زندگی یعنی اس دنیا کی زندگی. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جناب یہ دنیا بہت بری جگہ ہے, میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں, آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں ہے, خدا نے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتائے, یہ ملت ابراہیم اور سنت محمدی نہیں ہے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اس میں رہو, ارکان کو ادا کرو, ٹھیک ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کرو, لیکن کیسے کرو, کس حال میں کرو, کہ تمہارا دل بندھا ہوا نہ ہو, تم مشرک نہ ہو. اور مشرک نہ ہونے اور جو توحید کی راہ پر, اچھا اس میں آپ دیکھیں پھر آگے کا ٹکڑا کیا ہے, یہاں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. جو حرمات الہی کی عظمت کو جگہ دے اپنے دل میں, یہ اس کے لیے رب کے پاس خیر ہے. بیچ میں شرک کی بات آئی, شرک کا یعنی شرک کس وجہ سے آتا ہے؟ بتوں کی نجاست سے یا جھوٹی باتوں سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, جو انسان ان دو میں مبتلا ہو وہ مشرک ہوگا, جو جھوٹی باتیں کرے یا ان کا دل دادا ہو یا ان کو سنتا رہے یا بت. اور بت مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بت خالی وہ پتھر کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں. یعنی سب سے بڑا بت رسول خدا نے کس کو قرار دیا ہے؟ خواہشات نفسانی کو. خواہشات نفسانی سے بڑا بت کوئی نہیں ہے انسان کے لیے. تو جو اس کی گندگی سے نہ بچے, گناہ کی باتوں سے نہ بچے, وہ مشرک. مشرک کا کیا حال ہونا ہے؟ یا بیچ میں سے سنیچ ہو جائے گا یا کسی دور کے مکان میں پھینک دیا جائے گا. اب اگلی آیت دیکھیں, ذالک ایسا ہی ہے, وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو شعائر الہی کی عظمت کا قائل ہو, یہ قلوب کے تقوی کے لیے مفید ہے, بلکہ تقوی قلوب میں سے ہے. یعنی قلب کو تقوی دینے والی چیز ہے. تو پوری ریسیپی ہے یہ, ٹھیک ہے, پورا رستہ ہے. اگر آپ خالی حج اور اس پہ غور کریں نا, پورا رستہ ہے. اور سورہ بقرہ یا آل عمران میں ہے, شعائر الہی خدا نے حج کے حوالے سے کس کو کہا ہے؟ باقاعدہ یہ لفظ بھی, صفا و مروہ, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یعنی شعائر اللہ اور بھی ہیں, لیکن ان میں سے کیا ہیں؟ صفا اور مروہ ہے. اور آپ کے ذہن میں ہوگا نا, صفا و مروہ پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کی کیا خوبی ہے, کیا اس کی سگنیفیکینس ہے صفا و مروہ کی. صفا و مروہ کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں کیوں شعائر الہی ہیں, کیوں یادگار خداوندی ہے. صفا و مروہ صحیح سے, لیکن اگر آپ صفا و مروہ کی سگنیفیکینس کو بتانا چاہیں, صرف اللہ پہ توکل نہیں, اس میں جو صفا و مروہ میں سب سے خاص بات یہ ہے نا کہ جب تمہارے پاس زیرو ریسورس ہو, کوئی امید نہ ہو, اس وقت کیا کرنا, کیا کرنا, اس وقت صرف توکل نہیں کرنا, کوشش کرنا. یہ ہے صفا و مروہ کا مین جسٹ, جس کی وجہ سے صفا و مروہ کیا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں, یعنی میں جو آپ کو ایک چیز وہ اپریشیٹ یا ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, वो ये है कि आप इस चीज को देखें कि ये जितनी भी सुन्नतें हैं ये हमको किस तरफ ले जा रही हैं, जिन्हें खुदा कह रहा है ये मेरा है, ये मेरे शायर हैं, ये मेरी यादगार है, इनकी अजमत की तो तुम्हारा दिल बातकवा हो जाएगा, इनकी अजमत की मेरी बारगाह में तुम्हें खैर मिलेगी। अब इस बात को गौर कर रहे हैं, यानी कि हर चीज से आपको क्या मिल रही है, हर चीज से आपको जिंदगी गुजारने का एक शऊर और शियार और सलीका नसीब हो रहा है। इसमें से कहीं भी किसी जिंदगी के उसमें है कि जाओ किसी गोशे में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, लोगों से कट जाओ, कोई मतलब अच्छे काम ना करो, माशरे में हरकत ना करो, ठीक नहीं? तो इसमें आप वो भी काम करेंगे, वो भी काम करते रहेंगे, लेकिन लेकिन क्या है, हालत तवाफ में रहेंगे, हालत एहराम में रहेंगे, ठीक है ना? यानी मैं उसी की बात कर रहा हूं कि उसमें के जो मकाम इब्राहिम है, जो कुर्बानी है, जो रमी जमरात है, यानी कि ये तमाम की तमाम चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ रहेंगी, कि जब कभी शैतान नजर आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको मार के दूर करेंगे, ठीक है? आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, जिस तरीके से आपने एहराम बांधा हुआ है। एहराम क्या होता है? जिसमें कोई जीनत नहीं है, जिसमें कोई जीनत नहीं है, कोई दुनिया यानी लाइब और लहब वाली कोई चीज ही नहीं है, जीनत और तफाखुर और तकासुर वाला मामला ही खत्म है, ठीक है? इसीलिए वो जो इमाम अलैहिस्सलाम का जो जुमला है ना कि हज जिंदगी है, हज जिंदगी है, कि अगर तुमने उसके, और इसीलिए मैंने ये आपके सामने आपकी खिदमत में उसको अर्ज किया कि आप अगर इनको समझते जाएंगे तो मिल्लत इब्राहिमी आपको समझ में आएगी, कि जिस मिल्लत पे खुदा ने हमको चलने की ताकीद की है, जिसको बात की, वो है क्या। यानी शायर इलाही जब खुदा सफा और मरवा को करार दे रहा है, मकाम इब्राहिम को करार दे रहा है, तवाफ़ को करार दे रहा है, तो क्या चीज़ है ये? और तवाफ़ तो आपको अच्छे तरीके से पता है ना, तवाफ़ का क्या मतलब है? अनटाई फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि उससे अलग होना, जो मरकज़ है। ये मैं एक दो जुमले आपको अगर आप इजाज़त दें कि यानी कुछ सम विजन के तौर पर कह लें एक बात, कि ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है कि काबा जो है उसके कितने कोने, चार हैं। इसको यानी ये एक बात खुदा ने मारिफत का एक नुक्ता अता किया है कि ये काबे के जो चार नुक्ते हैं, कोने हैं, ये करस्पॉन्ड करते हैं तस्बीहात अरबा से। सुभान अल्लाह والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے شاید کسی حدیث وغیرہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہو، لیکن اس سے آگے کا جو بات ہے نا وہ مزیدار ہے کہ ڈی این اے کا جو مولیکیول ہے وہ جو ڈبل ہیلکس ہے، ڈبل ہیلکس ہے نا، یہ نہیں کہ یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، ڈبل ہیلکس ہے، اور وہ جو ڈی این اے مولیکیول ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی پوری اس زندگی کی بنیاد ہے، یعنی مادی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ڈی این اے مولیکیول ہے، اس میں ساری چیزیں۔ اور ڈی این اے مولیکیول کو بنانے کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ بھی چار ہیں، جو اے سی ٹی ایس کہلاتے ہیں، سائٹوسین، تھائمین، انہیں چار ہیں، چار کیمیکل ہیں۔ آپ آرام سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈی این اے کا جو مین جو بلڈنگ بلاکس ہیں نا وہ چار سے بنتے ہیں۔ تو یہ جو کعبہ ہے نا اور یہ تسبیحات اربع، یہ حقیقتاً آپ کی آخرت کا ڈی این اے ہے۔ یعنی کعبہ وہ مقام ہے کہ اگر آپ واقعاً اس کے اہل بن جائیں تو آپ اس ڈبل ہیلکس کے ذریعے سے کیا ہوگا، یو ول رائز ان ٹو، کیونکہ اس کعبے کے اوپر کیا ہے، بیت المامور ہے، اور بیت المامور کون سی جگہ ہے، عالم ملکوت میں ان کا قبلہ ہے۔ यानी इसके ऊपर तो आपका आपका जो है ना वो डीएनए, जो आपका जो डीएनए अगर आप काबे तक पहुंच जाएं, और काबा क्या है, काबा हकीकतन सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। काबे के जो चार कोने हैं वो हकीकतन ये चार हैं, तस्बीहात अरबा। और अगर ये डीएनए आपके अंदर जड़ पकड़ना शुरू हो जाए तो ऑन दैट डबल हेलिक्स कहां तक पहुंचेंगे आप, बैतुल मामूर तक पहुंचेंगे। यानी काबा के जो चार कोने हैं ये आलम मलकूत का डीएनए उस जगह तक पहुंचने के लिए। ठीक, और आखिरी एक आयत सुना के मैं बात खत्म कर दूं। ये हम बात कर चुके हैं, मैं इसको नहीं दोहराना चाहता। कुर्बानी के गोश्त के लिए जो बात थी, लन यनाल अल्लाहु لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اس پر ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں کہ خون اور گوشت, اور یہ بھی اصول ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اصول ہے نا کہ خدا تک کیا چیز نہیں پہنچتی, خون اور گوشت نہیں پہنچتے, خدا تک کیا پہنچتا ہے جو تمہاری طرف سے تقوا جاتا ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ اس میں ایک آیت فورٹی سکس اسی میں آگے چلتے چلتے, لیکن یہ آیت بھی جو ہے نا بہت زیادہ یاد رکھنے والی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض, کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی, کیونکہ بیچ میں ذکر ہے دوسری قوموں کا, اس کے بعد ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی, عبرت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ فتکون لہم, کہ ان کے لیے کیا ہو جاتے, قلوب, ایسے دل بن جاتے, یعقلون بہا, ایسے قلوب ہوتے جن کے ذریعے سے یہ عقل حاصل کرتے, او آذان یسمعون بہا, یا وہ کان ہو بن جاتے جن کے ذریعے سے یہ سماعت کرتے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ, بے شک دیکھنے والی نظریں اندھی نہیں ہوتی ہیں, وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, وہ دل وہ قلوب جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ابو بصیر تھے, ابو بصیر نابینا تھے, کوئی پرابلم نہیں تھی ان کے لیے, ان کی نابینائی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ایسے ہی بہت سارے افراد کہ ظاہری نابینائی پرابلم نہیں ہے, کون سی نابینائی پرابلم ہے, دل کا اندھا ہو جانا جو سینے میں۔ ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, یہ وہ اصول ہیں, ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے میں سے بہت سے میں سے بہت تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن بنیادی طور سے آئی ہوپ کہ ان ہماری دو تین جو گفتگو ہوئی ہیں حج اور قربانی کے حوالے سے, آپ اس میں دو تین مین پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھ لیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جو راہ حج ہے وہ حقیقتاً راہ زندگی ہے, اور ملت ابراہیم اور وہ, اور اس حج کی تہ میں کیا چیز ہے, اس حج کی بنیاد میں کیا چیز ہے, اس کی بنیاد میں توحید اور اخلاص ہے, لیکن اس حج کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے, قربانی ہے۔ ٹھیک ہے, اور قربانی کا جو سگنیفیکنس ہے وہ اس حج کے حوالے سے اٹ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکنس, اور وہ چیز کیونکہ خدا نے اس کو کیا کہا ہے کہ یہ قربانی جا کے منتہی ہوتی ہے ذبح عظیم پہ, تو حج, اور اسی لیے جو بعض اوقات روایتوں میں ہمارے پاس یہ جملہ ہے نا کہ آپ کا حج حقیقتاً کہاں مکمل ہوتا ہے, کربلا میں, اور اسی, اور ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اس کے حج کے بغیر وہاں مت جاؤ, یعنی کہ پہلے کرنے میں, کہ پہلے اس اخلاص توحید کو سمجھو, پھر توحید کی راہ میں کمال عشق کو جانو گے۔ ٹھیک ہے, کہ اس کو, یعنی کہ اس کو سمجھے بغیر, اس ملت کو طے کیے بغیر, جو ملت ابراہیمی ہے, اس ملت ابراہیمی کو طے کیے بغیر راہ حسینی کا طے کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی وہاں ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے گئے تو وہ اس کی راہ یہاں سے ہو کے گزرتی ہے, اس جگہ سے ہو کے اس کا رستہ جاتا ہے. اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے, جو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کہا تھا, انبن الزمزمہ, ٹھیک ہے, والمروہ وانا الزمزم والصفا, انبن المکہ والمنا, ہاں ہاں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس سے ہی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اور اگر آپ کو اس مقام تک ایلیویٹ ہونا ہے, اس مقام تک ایلیویٹ ہونا ہے کہ جو مقام ہے مطلب امام حسین علیہ السلام اور مقام زینب اور امام سجاد علیہ السلام والا جو مقام ہے, تو اس کی راہ کہاں سے گزرے گی؟ اس ملت ابراہیمی سے اور شاعر الہی سے. جی
جی,
نہیں, سنت تو ایک راہ اور طریقے کو کہتے ہیں نا, یعنی سنت ایک وہ ہے, ایک کسٹم ہے ظاہر. ملت کا مطلب پورا ایک راہ ہے, یعنی سمجھ لیں ایک شاہراہ ہے یہ, ہاں جرنی ہے یہ. دیکھیں, اس میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ کافی جو ہے نا لوگ سوال کرتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ وہ برائی یا وہ ذاتی خرابی خامی کہ جس سے انسان راضی ہو, سمجھ رہے ہیں, یعنی میری وہ خرابی جس سے میں راضی ہوں اور جس کو میں دور کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا ہوں, وہ خرابی انسان کے لیے وبال بنتی ہے. لیکن وہ خرابی کہ جس کو آپ نے ڈیٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے اور آپ ایکٹیو ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, توبہ کی بھی کوشش کر رہے ہیں, خدا سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ برائی کو دور کر دے, وہ برائی انسان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب نہیں بنتی. یعنی جیسے وہی بات ہے نا, عمر سعد کو نہیں پتا تھا کہ کیا کر رہا ہے, شمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا کر رہا ہے, یہ تباہی کے سارے وہ ہیں رستے. تو یقیناً شرک کے موارد بہت سارے ہیں, لیکن آپ اس بات کو دیکھیں نا, اس بات کو آپ غور کریں کہ یہ مثال بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں جو ظاہراً مسلمان تھے, یعنی جو سرٹیفائیڈ مسلمان تھے اہل کتاب, وہ سب باہر ہو گئے, اور جو بالکل پکے مشرک تھے, جو ان بت پرستی کے اور ان تمام چیزوں میں مبتلا تھے, ان میں سے مسلمین و مومنین آ گئے. کیا وجہ تھی بتائیں, کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ لوگ ظاہراً مسلمان تھے, ان کے دلوں میں شرک تھا اور وہ اس شرک سے خود راضی تھے. وہ جو اہل کتاب تھے وہ اپنے شرک سے خود راضی تھے, وہ اس کو دور کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں تھے. اس وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہو گئے؟ ریجیکٹڈ ہو گئے. نہیں, وہ تو بہت ایکسٹریم ہے نا, وہ تو ایکسٹریم تباہی ہے نا, وہ تو ایکسٹریم تباہی ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر کہ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع کو تمام لوگوں سے ختم کر دیا تھا نا, یعنی کوئی کسی کو بھی اس جگہ پہ تو آپ نے نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے بے خبری یا نہ جانتے ہوئے قتل کر دیا. آپ نے کتنے خطبات دیے ہیں, کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، یا بلکہ جو صبح عاشور کے جو آپ کے خطبات ہیں اس میں تو آپ نے ان لوگوں سے کہلوایا ہے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میرا کیا قصور ہے، تو وہ تو حجت سب پہ تمام بھی ہے. اور وہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا، کہ زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ کون سا ہوتا ہے، جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے خدا کی. نہیں کہ جب انسان کو صحیح اور غلط سمجھ میں آئے اور اقدام کی طاقت نہ رکھتا ہوں، اٹھانے کی طاقت نہ، وہ سب سے خطرناک لمحہ زندگی کا، جس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.